اور حرام میں سزا اور شفا. یہاں کوئی غنی ہو یعنی امیر ہو تو فتنوں آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے, اور اگر فقیر ہو تو غم لے لائے گا. دنیا میں یعنی اگر ایک امیر آدمی ہے وہ بھی بڑے جان ہے, غریب آدمی ہے وہ بھی بڑے جان ہے. جو دنیا کے لیے ساری کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آدمی بڑھ ہی چل جاتی ہے. اچھا یہ ترجمہ جو کیا ہے مقبول ترجمہ سید رفیع نے فرمایا ہے, اس کے علاوہ جو کتب میں مجھے ترجمہ ملا وہ یہ کہ جو دنیا کے لیے صحیح کوشش میں لگا رہتا ہے دنیا اس سے دور چلی جاتی ہے, اور جو کوششوں میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے. یہاں دیکھیے کہنے کا مطلب اب ایک حقیق بندہ حقیق اور طالب علم یہ کہنا چاہتا ہے, اس سے بادہ کرتے ہیں علماء کے کلام سے کہ یعنی مولا گوئے کے فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں کہ جو دنیا کے لیے بھاگتا ہے تو دنیا مل جاتی ہے, بات بدل بھی جاتی ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں, اور ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی دنیا کو چھوڑ دے وہ ہمیشہ فقیر ہی ہوگا. بعض اوقات بہت قدر دو کرنے والے بھی فقیر مرتے ہیں, اور بعض اوقات بہت کم قدر کرنے والے بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی حدیث قدسی کے اندر خدا علی عالم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں بہت سیدھے سادھے آدمی کو بہت پیسہ دے دیتا ہوں, اور بعض اوقات میں بہت عقل مند آدمی کو تیز و ترار آدمی کو بالکل غریب رکھتا ہوں تاکہ اسے یہ سبق سکھا دوں کہ جو رزق اور فراوانی یہ پیسہ ہے کہ تیری عقل کی وجہ سے نہیں ہے, تیری عطا کی وجہ سے. تو بہرحال مولا کائنات گویا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ابتدا میں دیکھی جائے تو رنج و مسائل, انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے ماں کی حیثیتیں, اور پھر جب وہ چھوٹا بچہ کی غور ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ نہیں ہوتی کہ حتیٰ اپنی طرف بڑھنے والے خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکے, اس کی اگر پرورش نہ کی جائے, اس کے گرد میں لوگ موجود نہ ہو تو واقعی وہ ہلاک ہو جائے ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا لڑکپن کا زمانہ آتا ہے تو ہر طرف سے جان لپٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو اس طرح بیٹھو اس طرح اٹھو, اور پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے, جوان ہونے کے بعد جب شادی کا سلسلہ آتا ہے گھر گرہستی اپنی بتاتا ہے اور پریکٹیکل لائف کے اندر جب قدم رکھتا ہے تو پہلے ہی سے کتنی ساری آپشن پر چنتے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے درمیان سے اپنے لیے اسے جگہ بنانی پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب کچھ سانس لیتا ہے کچھ تھوڑی زندگی جو ہے اس کی ذرا جسے کہنا چاہیے کہ روٹین میں آ جاتی ہے, گھر بن گیا تھوڑی سی فیملی ہے اس کی آباد ہو گئی, کچھ سکون اسے ملتا ہے, ایک مرتبہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو اب تو قوتیں جو ہیں وہ طاقتیں جو ہیں کہ جن قوتوں کا اب موقع تھا کہ کچھ مال و دولت سے لطف اندوز ہو, یہ وہ ٹائم تھا یہ وہ پیریڈ تھا کہ جو اتنی زحمت اس نے مال و دولت سے جمع کرنے میں کی تھی اب یہ وہ ٹائم تھا جس میں وہ لطف اندوز کھانے سے بھی پرہیز ہے, چل وہ سستا نہیں ہے, ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں, مختلف قسم کی بیماریوں نے آ لیا ہے, اور پھر اس کے بعد اسی پریشانیوں کے ساتھ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کو ناامید کیا جا رہا ہے, بہت اہم نقطہ یہیں پر آتا ہے محاذ کا, بہت اہم جو نقطہ آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے قیامت کا. ابھی ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فیملی دکھائی تھی انگریز فیملی, پرسٹیج نام کا ایک چینل ہے ایران کا, اس میں یہ ایک انٹرویو آ رہا تھا کہ ایک انگریز انگلش فیملی دکھائی کہ ماں بیٹی اور باپ بیٹھے ہوئے, تو باقاعدہ کسی موقع پر سوال ہوا تو باپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے اکثر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں مرنے کے بعد کی باتیں کروں, ہیئر آفٹر کی باتیں کروں, مجھے اس ٹاپک سے بالکل اصل کوئی دلچسپی نہیں ہے, دل نہیں جاتا, خوف مجھے محسوس ہوتا ہے. تو ایک مومن اور مسلمان کے جو قیامت پر عقیدہ رکھتا ہوں تو یہ جانتا ہو کہ لا یستوون کی حالت ہے, مومن الگ ہے غیر مومن الگ ہے, جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کو اس کی جگہ ملے گی, جو برے کام کرتا ہے جس کو قیامت کا اعتقاد ہو تو ان کو بھی نا امید نہیں ہوتا, چاہے زندگی اچھی گزرے تو وہ بے مت نہیں ہو جاتا, اور اگر زندگی سفر اور غریبی اور سنگتی میں گزرے تو وہ نا امید نہیں ہو جاتا. یہ خدا کے عالم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی حدیث میں ہے رسول خدا والے پر یا کسی معلوم کی حدیث میں احتیاط کہ خدا کسی آدمی کو ایسا نہیں کرے گا کہ دنیا میں بھی غریب رکھے اور آخرت میں بھی غریب رکھے. اس لیے جہاں میں خدا دے اسے غریب رکھے گا اگر اسے غریب رکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا بدلتا اس کی بات سے جو مومن ہے اس کی بات سے جو بہرحال کافر نہیں ہے. اللہ جتنے کافر ہیں جو غریب ہیں فقیر ہیں ان کی بات نہیں ہوگی. ایک مومن جو دنیا میں بھی غریب ہو وہ آخرت میں بھی غریب ہو, وہ آخرت میں امیر ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو غریب ہے وہ امیر ہو گئے کہ چاہے دونوں بالکل برابر ہو, ہمارے اعتبار سے دونوں بالکل برابر ہو. غریب جو ہے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں, 500 سال پہلے. امیر نے اپنے وہ پیسوں کا حساب دے رہے ہوں گے. اس لیے حتیٰ جناب سلیمان علیہ السلام جو نبیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ سب سے آخری نبی جو جنت میں جائیں گے وہ جناب سلیمان علیہ السلام ہوں گے. اور بارہ یہاں پر جو حساب کی بات ہے اس کا میرے پاس وقت نہیں ہے, کبھی موقع ملا بیان کروں گا کہ حساب بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک تو وہ صورت یاد ہوگی کہ تبھی حساب ہوگا بالکل, اور ایک حساب وہ ہوگا کہ آپ نے سنا تھا غیر حساب بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں. بات وہ لوگ بھی ہوں گے نا کہ بغیر حساب کے سیدھے جنت میں, اور بات وہ لوگ ہوں گے تو بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں. کئی بار دیکھیے قرآن میں سوء الحساب کی عبارت ملتی ہے. سوء الحساب برا حساب, برے حساب سے کیا مطلب ہے کہ پسینہ انسان کا نکل جائے. جیسے کہ وہ اب میں کیا کہوں کہ غالباً وہ جو آپ کیا کرواتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ آڈیٹنگ جو ہوتی ہے سب قسم کے آڈیٹر آ جائیں تو پسینہ نکلوا دیتے ہیں. خدا بند عالم جو ایک اور ملتا ہے قریب الحساب, خدا کڑی حساب کرنے والا ہے. یہ حساب جو ہے نا خود کہ قیامت میں حساب کس طرح ہوگا یہ بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ جس کا مجھے واقف نہیں ہے. صحیح الحساب ہے, سوء الحساب ہے, حکم الحساب ہے, اور نہ معلوم کتنے انداز ہیں خدا کے حساب لینے. اور یہ حساب بہت جلدی ہوگا, بہت صحیح ہوگا بعض لوگوں کا. مثال میں دوں آپ کو, خدا کو سوچنا اور سیکھنا نہیں ہے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. نہیں, ہم کچھ لوگ جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف پڑھ کے آئیں گے پروردگار ہم نے یہ نہیں کیا, یہ کہتے ہمارے نام آئے معلوم ہے کہ صحیح ہو گیا. جو آزا و جوارے ہیں ان کی آنکھیں ہیں وہ گواہی دیں گے, ان کے ہاتھ میں بولیں گے کہ تم کیا بول رہے ہو, تم نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے, تم نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے, تم نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے. وہی الگ حساب و کتاب. تو ایک بہت کافی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جس طریقے سے آپ کی گاڑی مثلاً 20 سال چلیے 30 سال آپ نے چلا ہے, وہ 20-30 سال جو گاڑی چلیے کہاں کہاں چلی کتنے کلو میٹر چلی اس کو حساب کرنے کے لیے بس وہ ایک سامنے میٹر لگا ہوا ہے. ایک مطلب آپ میٹر کے ساتھ میٹر دوڑائیں اور پتہ چل گیا کہ کتنے دقت کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کتنے کلو میٹر چلیے. خدا بند عالم آپ کی جان میں نگاہ کرے گا, جسے نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پوری زندگی. اور ایک مولانا کا علاج کی روایت کے وقت میں کو پڑھ کے اس بات کو آگے بڑھاؤں اس سے مکمل کروں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان دنیا سے جا رہا ہوگا جب موت آ رہی ہوگی سکرات موت کہ خدا محفوظ رکھے, واقع یہ وہ موقع ہے کہ مومن کو پھر وہ ساری باتیں کہ جس کا اس نے امتحان کیا, جو پریشانیاں اٹھائیں اس ولایت کی وجہ سے, محبت کے اہل بیت کی وجہ سے, اب وہ اس کا قدر قبر اٹھا رہا ہوگا. یہ وہ موقع ہے کہ جب علی علیہ السلام جو سے سرانے آئیں گے کہ کاش اس انداز میں آئے کہ علی علیہ السلام کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو, وجہ اگر علی کے پیشانی پر شکنے ہو تو الامان شبیر. لیکن ان شاء اللہ اس میں ذر ہے مولانا کائنات, اس لیے کہ انہیں سے امید ہے کہ یہی میرا مولا فرماتا ہے کہ جس وقت سکرات کا موقع ہوگا تیزی سے جس وقت لے جایا جا رہا ہوگا حدات کی تعبیر میں چند سیکنڈوں کے اندر مرنے والے کے سامنے چند سیکنڈوں میں اس کی جو پوری زندگی ہے چند سیکنڈوں میں جو اس کے سامنے گھما دی جائے گی اور جو پتا نہیں چل جائے گا کہ میں نے کیا کہہ رہی ہے چند سیکنڈوں کے اندر. اور یہ ہوگا بدن کا موقع, یہ ہوگا ساتو اور حضرت کا موقع. ایک اور فرماتے ہیں جو دنیا کے لیے صحیح اور کوشش میں لگا رہتا ہے، مفتی یاد حسین کے ترجمے کے مطابق اس کی دنیا بھی آگ میں بڑھتی ہی جاتی ہے، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے تازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص، اب یہ وہ جملہ ہے جسے میں نے کہا تھا کہ جس کو نقل کرنے کے بعد سید رضی سرمست ہو گئے، کہ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن اور بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اس کو نابینا بنا دیتی ہے۔ عربی میں بڑا پیارا جملہ ہے، اس لیے میں عام طور پر نہیں پڑھتا عربی عبارت، لیکن اس کی عبارت بہت عمدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الیہا اعمته، ابصر بها اور ابصر الیہا، دنیا سے دیکھنا دنیا کو دیکھنا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی میں اور دنیا پرستی میں، کہ خدا پرستی کیا ہے اور دنیا پرستی کیا ہے، کہ جس کے بارے میں اب وقت نہیں ہے زیادہ میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ ایک گرو پڑھتے ہیں محمد والے محمد، کوئی اگر غور کرنے والا حضرت کے ارشاد جو میں نے بیان کیا پر غور کرے، جو اس کو دنیا، جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے، یعنی جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے، تو وہ اتنے عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ مولا کا اگر جوڑ دیا جائے کہ جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے، ملا دیا جائے تو فرق واضح اس طرح ہو جائے گا کہ حیرت سے انسان کی آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس کے بعد جذبات میں آ کے حضرت فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، تو خدا کا صلوات اور سلام ہو امیر المومنین پر، ایک دور پڑ گیا محمد علیہ وسلم۔ دوسرا جو ہمارا کوشچن تھا توجہ مسائل کے اعتبار سے، اس میں تقریر کا جو چیپٹر تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا، مختصراً صحیح۔ اس میں جو آخری مسئلہ تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس مسئلے کو ایک دفعہ صرف ریپیٹ کر دیں، تو یہ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ ایک آدمی اگر بغیر تقریر کے اعمال بجا لاتا رہا تو اب اس کے اعمال جو ہے گزشتہ اعمال، وہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ تو یہ بیان کیا گیا جو مقصد ہے اس مسئلے کا، وہ یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہے کہ جو گزشتہ میں اعمال سے اس کی کیفیت کیا، کس طرح میں نے اسے انجام دیا، تو پھر وہ جو مجتہد عالم ہے جس کی تقریر صحیح ہے، اس مجتہد عالم کے مسائل کے مطابق دیکھیں گے اس کے مسئلے کیا ہیں۔ اگر اس کی اعمال اس مجتہد کے مسائل کے ساتھ میچ کر جائے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، اور اگر میچ نہ کرے تو پھر دیکھیں کہ وہ مجتہد عالم کیا ذمہ داری لگاتا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ کو کرنا ہوگا، زیادہ کرنا ہے، سزا لینی ہے، کفارہ لینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ پھر آپ اسی مستحد عالم کی روشنی میں دیکھیں یا معلوم ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ فرق کیجیے، یا تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ گزشتہ اعمال کی کیفیت کیا ہے، یا آپ کو شک نہیں، صحیح طریقے سے کنفرم نہیں ہے کیسے میں نے اعمال کیے تھے، کس طریقے سے میں نے اعمال نہیں کیے تھے، اس صورت میں پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے گزارش اگر بچوں کو پلیز اگر کنٹرول کرنے کو چونکہ میں اتنا، میں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر قسم کا خطیب نہیں ہوں، ایک دور پڑھ دیں محمد والے محمد، تو اب اگر مسائل نہیں معلوم اپنے یعنی اعمال کی کیفیت معلوم نہیں کہ میں نے کس طریقے سے انجام دیے تھے، نماز روزے میں تو معلوم رہتا ہے، لیکن عام طور پر جیسے حج کیا یا عمرہ کیا غالباً اس کے بارے میں شاید سنا یاد رہا ہو، تو اگر نہیں پتا کیفیت کہ کیسے میں نے انجام دیا تھا تو اس صورت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، البتہ واقع نہیں پتا ہو، ایک مرتبہ بچنے کے لیے آپ نہیں کہتے کہ نہیں پتا، پتا ہوا کہنا نہیں پتا تو پھر اس کا خدا کا معاملہ ہے۔ تو یہ دو صورتیں، اور پھر اس کے بعد وہ فاضل اور مفسر والی بات تو میں نہیں کروں گا، وہ فاضل اور مفسر جو شرعی مسائل کے اعتبار سے وہ والا نہیں کہ جس کے نام سے مصحف لانتیں پڑتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے زیادہ ریپیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں اس مسئلے کو، آج جو میں نے بات کرنی ہے اسے بیان کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ کہا یہ گیا تھا کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے پاک چیز ایک چیز کو مثلا پاک کیا جاتا ہے، پاک کرنا اس چیز کو، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ پاک چیز نجس کب ہوگی، اس لیے جب نجس ہوگی تبھی پاک کریں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک چیز نجس کب ہوتی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو نجس کرتی ہیں، ہر چیز تو نجس نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے جو ہماری گفتگو آج سے شروع ہو رہی ہے مسائل کے اعتبار سے وہ ہے نجاسات کے بیان، اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں، کپڑا آپ کا نجس ہو گیا، دیوار نجس ہو گئی، پانی نجس ہو گیا، غذا نجس ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو نجس ہوتی ہیں اگر تحقیق کی جائے تو اینڈ میں ایک آخری نجاست ہوگی کہ جس کی وجہ سے چیزیں نجس ہوئی ہوگی، اور وہ جو آخری نجاست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نجاست آگے بڑھی اسے کہا جاتا ہے عین نجس۔ عین نجس 10 آئے انسانی کے اعتبار سے 10 چیزیں جو ہیں وہ عین نجس ہیں کہ جو دنیا میں نجاستیں پھیلاتی ہیں۔ پہلے میں مختصرا جلدی جلدی پہلے تو آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر مسائل کو بیان کروں گا۔ اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے، بحث کو بیان کرنے سے پہلے، مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ نجاسات میں سب سے پہلے جو پہلی اور دوسری نجاست آتی، اب ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اردو میں نام لیں تو وہ بہت ہی زیادہ آزاد ہوگی، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ کسی اور زبان میں کہتے ہیں تو کباب اس کی تو کیا گالیوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ واقعی حقیقت ہے، میں ممبر جو تو میں مثالیں بھی نہیں دے سکتا۔ اب میں آپ کو بیان کر دوں کہ مطلب یورین کو بہت ہی کہا جاتا ہے فارسی، تو میں اسی لفظ کو یوز کروں گا، یورین بھی کر سکتا لیکن بارہ، اور اسٹول کو فارسی میں کہا جاتا ہے غائط، بونو غائط، تو یہ جو بونو غائط، ہر حیوان کی نجس نہیں ہوتی، وہ ہندو کو ہو رہا ہوگا کہ جس نے کہا تھا کہ میں فلا جانور کا جو ہے بال پیتا ہوں، ان کی نجس ہوگی، یعنی اب بات بولیے کہ بال اور غائب کس کی نجس ہوگی، انسان کو ہٹا دیں، انسان میں بھی وہ بچہ 2 سال کا چھوٹی بچی وہ سارے مسئلے بات دے آئیں گے، ویسے انسان کے بارے میں تو لاکھ کٹا والا رہے گا کہ نہیں بال ہو غائب۔ ہر انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں جس کے اندر چار پائے بھی آ گئے، جس کے اندر پرندے بھی آ گئے، جس کے اندر حشرات الارض بھی آ گئے، جس کے اندر چھپکلیاں مینڈک اور ایک قسم کی چیزیں بھی آ گئی، ان کے بون و غائط کیا سب کے نجس ہیں؟ 2 شرطیں ہیں اہم ترین، ایک یہ کہ وہ حرام گوشت والا ہو، جس کا کھانا حرام، وہ جانور وہ ہو کہ جس کا کھانا حرام ہو، نمبر 1، اور اس طرح کے ساتھ ہیں 2 شرطیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا خون جو ہے پورے زہریلا ہو، جس کو عربی نے کہتے ہیں نفس الساحلہ، یعنی اچھل کے نکلے، اب اچھلنے سے مراد نہیں کہ فوارہ مار کے نکلے، یعنی جنتن جسے کہتے ہیں فارسی میں، تھوڑی سی جھٹکی کے ساتھ دیکھے ہیں، اسے کہتے ہیں پورے جہندہ. تو بس دو شرطیں، نمبر ون حرام گوشت ہو، نمبر ٹو پورے جہندہ. ان دونوں میں سے ایک شرط بھی اگر ہٹ جائے تو بعض ملکوں میں وہ اس کا بول و واحد نجس نہیں ہوگا. مثال حرام گوشت نہیں ہے حلال گوشت، مثلا گائے حلال گوشت، اگر یہ پورے جائیں گا اس کا کچے سے نکلتا ہے نمک کاٹی جائے، لیکن چونکہ حرام گوشت والی شرط نہیں ہے اس کے اندر، لہذا اس کا بول و واحد نجس نہیں ہے. گھوڑا چونکہ حرام گوشت نہیں ہے، مکرو ضرور لیکن حرام گوشت نہیں. وہ آج کل یورپ میں چلا بھی ہوا ہے، گھوڑے کا گوشت جو کھلا دیا گیا، اب اس کے بعد کہا گیا غریبوں کو سب دے دیا جائے، ضائع ہونے سے بچا دیا جائے. سر چھوڑ تو ایک شرط لے کر قابل ہو جائے، کون سی والی؟ کہ وہ حرام گوشت نہیں ہے. یا مطلب سپوز کہ وہ حرام گوشت تو ہے، خونے جائزہ نہیں رکھتا، کبھی نجس نہیں ہوتا. مثال مچھلی، مچھلی کیا ہے؟ حرام گوشت والی مچھلی، جس میں کانٹے جس میں چھلکے نہ ہو. سپوز شاک مچھلی، سپوز ویل مچھلی، سپوز کہ جو گوشت رکھتی ہے حرام والا گوشت، حرام لیکن لب سے سائلہ یا پورے جہندہ نہیں رکھتی، یہ والی شکل باقی ہے، لہذا اس کا بہت عمائے نجس نہیں. خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ جو جانور حلال گوشت والے، چاہے خون اچھل کے نکلتا ہو چاہے خون اچھل کے نہ نکلتا ہو، جو گوشت حلال گوشت والے جانور ہیں ان کا بہت عمائے نجس نہیں. اور وہ جانور کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، ان کا دود و غائط بھی نجس نہیں ہے، سوائے وہ جانور کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے لیکن گوشت والے، وہ چھوٹے جانور، چھوٹے جانور ہی ہوئے نا مطلب، کہ جو عام طور پر خون جہندہ نہیں رکھتے لیکن گوشت والے ہیں، مطلب چھپکلی، مطلب مینڈک، مطلب کچھوا، جو گھروں میں آ کر کچھوا بھی مارا جاتا ہے، وہ تو آبائی جسانی کے اعتبار سے یہ وہ جانور ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے بوجھ سے اجتناب کیا جائے. کون سے جانور؟ کہ جو خونے جائزہ نہیں رکھتے لیکن بوجھ رکھتے ہیں، چھوٹے ہیں لیکن بوجھ رکھتے ہیں، چپکلی ہو گئی، مینڈک ہو گیا، کچھوا ہو گیا. تو آبائی جسانی کے اعتبار سے احتیاط واجب ہے کہ ان کے بال غائب کے بارے میں ہمیں جتنا نہیں ملتا، ان کے بال جو ہے وہ احتیاط واجب میں پڑے گی. اگر کبھی ان کو ان کے بال کو بھی بات مانتے ہیں، نجس نہیں مانتے. اب چونکہ میں نے احتیاط واجب کہہ دی ہمیں جتنا نہیں کی، تو احتیاط واجب کا میں نے مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ فلالن کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں. آگے وحید قرآنی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے ان کے بال سے، چھپکلی اور مثلاً اس قسم کے چھوٹے جانور، چوہا اس میں نہیں آتا، چوہے کا مسئلہ تھا. اب ایک صورت یاد یہ ہو گئی. دوسری بات، جتنے بھی پرندے ہیں چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، جتنے ہی پرندے ہیں ان کا بول و غائط نجس نہیں.
لیکن امام خمینی یہاں پر فرماتے ہیں کہ لذیذ ہے، حتیٰ وہ مجتہدین کے جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا حرام دوست ہو حلال دوست ہو، پرندوں کا جو ہے بول و غائب نجیس نہیں، حتیٰ چمگادڑ کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا بول و غائب جو ہے وہ نجیس نہیں. یہ کچھ باتیں اگلی دفعہ اس کو مزید میں تھوڑا سا سمرائز کر کے بیان کروں گا. میں ایک آخری مسئلہ کہ شاید آخری نہ ہو بلکہ اس بات ایک دو مسئلے اور یہ بہت مختصر ہے ان کو بیان کرنا. اگر شک ہو رہے کہ بھائی یہ جانور جو ہے یہ حرام گوشت ہے حلال گوشت نہیں بنا، یہ دو آپ نے بات کی نا کہ دو چیزیں مل جائیں، کون سی دو چیزیں؟ نمبر ون کہ وہ حیوان حرام گوشت ہو، نمبر ٹو وہ حیوان خونے جہندہ رکھتا ہو. یہ دو شرطیں مل گئیں تو اب اس کا بول و غائب نجس. ہمیں شک ہو گیا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں، یا ہمیں شک ہو گیا اس چیز کے بارے میں کہ صاحب یہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت، یا ہمیں اس چیز کا شک ہو گیا کہ یہ خونے جہندہ رکھتا ہے یا خونے جہندہ نہیں رکھتا. اگر خونے جہندہ کے بارے میں شک کہ آیا اس جانور کا خونے جہندہ ہے یا خونے جہندہ نہیں رکھتا، تو آبائی چیزدانی کے اعتبار سے غائب اس کی نجس نہیں ہے، بول میں احتیاط واجب ہے. کہاں شک ہو رہا ہے آپ کو؟ خونے جہندہ اور غائب جہندہ. آبائی کچھ فرماتے ہیں کہ دونوں بات ہے، دونوں نجس نہیں ہے. اگر شک کہاں ہو رہا ہے خونے جہندہ. دوسری صورت کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ صاحب یہ حرام گوشت ہے یا حلال گوشت ہے، تو چاہے آپ پستانی ہو چاہے آپ خود ہو، دونوں کے نزدیک دونوں چیزیں جو ہیں چاہے وہ بول ہو چاہے وہ وائٹ ہو، وہ نجیز نہیں. کیڑے مکوڑوں کے اعتبار سے کہ ان کا گوشت نہیں ہوتا، کیڑے مکوڑوں کا بول و وائٹ جو ہے وہ نجیز نہیں ہے، سوائے مچھر کے کہ جس کے اندر جو خون ہوتا ہے جب وہ کاٹتا ہے، وہ ان شاء اللہ کے بعد میں جب خون کے مسائل بیان کروں گا تو ان شاء اللہ اس کو بیان کیا جائے. دو ہفتے رہتے ہیں لیکن ایک کو میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک کو میں بیان کرتا ہوں. ایک اور چیز جو تیسری چیز جو نجیز ہے وہ ہے نطفہ پر. ہر وہ جانور جو نفس سائل ہے یعنی پونے جہندہ رکھتا ہو، چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، یہ نجس. البتہ اسپم کے معاملے میں آبائی چیزدانی فرماتے ہیں کہ اگر یعنی پونے جہندہ تو دونوں کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے شب، آبائی چیزدانی فرماتے ہیں کہ اگر حلال گوشت جانور ہے تو احتیاط واجب ہے، اسے نجس سمجھا جائے. آبائی خود فرماتے ہیں کہ بس پونے جہندہ ہے تو چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، دونوں کے اندر کیا ہے اس کا اسپم جو ہے وہ نجس ہے. اس کے علاوہ مردار کے بارے میں آتا ہے کہ مردار کا مسئلہ کیا ہے، پھر ایک بات میں بیان کر دوں، مسائل میں بعد میں بیان کروں گا. مردار سے مراد وہ جانور، انسان کی بات بالکل الگ ہے، اس کا جو میتا ہے یعنی اس کی جو میت ہے مرنے کے بعد، یعنی انسان کا جسم ہے وہ نجس، ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر. اور جانوروں کا جو مردار ہے وہ کب بنتا ہے؟ جانوروں کا مردار وہ کہلاتا ہے کہ ابھی نہ صرف ٹیکنیکل میں اپنا ڈیٹیل میں نہیں جانتا، کہ ایسا جانور کہ جسے جو خود مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں پر. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے وہ جو مرغیوں کو لے جانے والا ٹرک ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پلا بازی کھائی اور مرغیاں مرنے لوگ پھنستے ہوئے آپ جلدی جلدی تو مرغیاں بھی نکال لیں. تو بہرحال مردہ بھی تو ان کا کھانا حرام تھا اور نجس بھی. یا خود بخود مر جائے جانور، یا اگر ذبح کیا جائے
تو صحیح طریقے سے ذبح کرو. ذبح کے مسئلے بہت ہیں. ذبح کیا جائے تو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے, اس صورت میں بھی وہ جانور جو ہے وہ مردار کے زمرے میں آ جائے گا کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اور جو نجس بھی ہے, ایسا نجس کہ اگر آپ نے بعض شرائط کے ساتھ خوشبو لیا تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہمارے جو تیسرے پورشن کی جو مجلس تھی اور جس کا موضوع تھا سورہ مبارکہ روم کی 21 آیت کو سالنامہ کا نام بناتے ہوئے یہ موضوع جاری تھا کہ جو انشاءاللہ جاری رہے گا. لیکن آج چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اور اس کے بعد بھی اور کل بھی اور گزشتہ روز بھی آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے آرام کر رہے, لیکن کتنے ہی گھرانے مومنین کہتے کہ باوجود اس کے کہ دھماکے کی شدت کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر جل گئے, گھر ٹوٹ گئے, لیکن جب گھر سے لاٹے ہوتے ہیں تو کسے اس بات کی فرصت رہتی ہے کہ وہ گھر کو دوبارہ سے ریڈیویٹ کرے. دلوں میں دھواں, دلوں میں غم, اور پھر یہ کڑواہٹ کتنے عرصے تک باقی رہتی ہے خدا جانتا ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے چاہا کہ اپنے اس موضوع کو روکتے ہوئے اس سانحے کے مناسبت سے کچھ باتیں کی جائیں, اور اسی لیے سورہ مبارکہ عنکبوت اور سورہ مبارکہ بقرہ یعنی سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 12 کا کچھ حصہ اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 اور 55 نمبر کی آیت کو سرنامے کا نام بنایا کہ جسے میں ابھی سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے انہیں آیتوں سے لے کر ہم نے میسیجز بھی لینے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا. اس لیے یہ بات یاد رکھیے بعض اوقات ایک خطے اور ایک علاقے کے مومنین کا امتحان لیا جاتا ہے, صرف ان کا امتحان نہیں لیا جاتا, ان کے امتحان کے ذریعے سے دوسرے مومنین کا بھی امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. اجازت خدا مند عالم سورہ النمل کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک روپ پڑھے محمد والے محمد صاحب. خدا کا فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم, کیا لوگوں نے اس بات کو سوچا ہوا ہے, اس بات کا گمان کیا ہوا ہے, ان یترکوا تو انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا کہ بس وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وهم لا یفتنون, اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. لقد فتن الذین من قبلہم, بتحقیق ان سے پہلے کے لوگوں کی آزمائش کی گئی. اور کس طرح آزمائش ہوئی؟ جو آزمائش ضرور ہوگی ہر مومن کی ہوگی. سورہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کیا فرما رہا ہے خدا و تعالیٰ بہت تاکید کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ صیغہ بہت زیادہ تاکید ابتدائی میں لا جو تاکید کے لیے عربی گرامر کے اعتبار سے اور پھر انہوں نے تاکید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے. کس طرح لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارے مال کو کم کر کے, ون انپل
تمہاری جانوں کو ختم کر دے. بس ثمرات کی تفسیر علماء نے فرمائی ہے اولاد, تمہاری اولاد کو کم کر کے انہیں ختم کر دے. اور پھر اس کے بعد اس امتحان کے بعد امتحان بھی لیں گے اور پھر مبشر الصابرین بشارت بھی دیں گے, خوشخبری بھی دیں گے. لیکن جس کو اب صابرین ان کو ملے گی خوشخبری کہ جو صبر کرنے والے ہیں. کون ہے صبر کرنے والے؟ اسی آیت کے اندر بیان ہوا الذین, وہ ہیں صبر کرنے والے اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, چاہے ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت یا ان کے علاوہ کوئی مصیبت. الذین اذا اصابتهم مصیبہ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا, یہ وہ میسج کہ جو خدا بند عالم ہر اس مومن کو دینا چاہتا ہے کہ جو پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرا ہو. اس لیے کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں خدا بند عالم کے افعال میں, ایک ہے حکمت یعنی دو اللہ, ایک ہے حکمت اور ایک ہے سنت, دونوں میں فرق. حکمت میں کبھی کبھار تبدیلی ہو جاتی ہے, سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم اللہ کے سنت میں, سنت کا مطلب کیا؟ طریقہ, جو اللہ کا طریقہ ہے. لن تجد ہرگز, میں اکثر کہتا ہوں نا کہ لن پرانی یا موزا ہے, موزا تو مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتا, تو یہاں بھی وہی ہرگز. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم کبھی بھی ہرگز اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں دیکھو. اس سے پہلے سورہ نمل, ولقد فتنا الذین من قبلہم, اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا ان کی آزمائش, اور کتنی سخت آزمائش. مطلب ایک بہت ایسی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ, بنی اسرائیل, یذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم, کہ ان پر جو ظلم ہوتا تھا وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ان کے لڑکوں اولادوں کو ذبح کیا جاتا, ويستحيون نساءهم, اور ان کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھا جاتا تھا, اور کئی سو سال تک یہ آزمائش اور یہ امتحان ہوتا رہا. یہاں تک کہ پھر وہ آیا کہ جس نے اس ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات, کہ جس کے بارے میں بنی اسرائیل کو بیان کیا گیا کہ دیکھو وہ منجی آئے گا, نجات دہندہ آئے گا, اور ان مظالم سے تمہیں نجات دلائے گا. لہٰذا جب بہت زیادہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل پر یہ کوئی عام ظلم نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا, دو سال میں ایک سال, نہیں, ہر روز تقریباً کبھی خاندان میں کبھی اس خاندان میں ان کی اولاد کو ختم کیا, دبا کیا ان کی عورتوں کو, مثلا اٹھا لیا گیا, اور سب کچھ وہ بڑے افراد. تو ایک مرتبہ کسی سے مہان انہوں نے دعا اور رو رو کے گرفت ہوا بنی اسرائیل, جس طرح سے دعا کرنے کا حق ہوتا ہے امام فرمائے. اور جب انہوں نے دعا کی, اس لیے کہ پتا ہے کہ ان پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے تو ایک فرد واحد کے ذریعے سے, اور وہ ہے حضرت موسیٰ. دعا ویرانوں میں جا, بیابانوں میں جا, اور پھر امام فرماتے ہیں کہ 200 سال تاخیر سے جناب موسیٰ کو آنا تھا, ان کی اس آہوزاری کی وجہ سے خداوند عالم ایک بار پہلے کہا نا تبدیل ہو گئی, خداوند عالم نے ان کی آہوزاری کی وجہ سے 200 سال پہلے جناب موسیٰ کو دی. پھر امام فرماتے ہیں, اور سننے اور ہے ہمارے جانے والے, اگر تم بھی ہمارے اس بارے کے لیے اسی طرح دعا کرو گے تو خدا اس کو جلدی بھیج دے گا.
محمد
اللہ لیکن امام فرماتے ہیں اگر اسی نعمت سے بیٹھے رہے تو پھر جس وقت اس کو آنا ہوگا, جس وقت خدا کو بھیجنا ہوگا, خدا اسے بھیج دے گا. اب دعا کرتے ہیں کہ خدا وزیر عالم ظہور امام زمانہ میں تعظیم فرمائے. تو امتحان اور آزمائش وہ طریقہ اور سنت پروردگار جن کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. اور یہ آزمائش دیکھیے ایسا نہیں ہے مادر کے ساتھ کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں. اس لیے کہ جب اسلام آباد میں وہ ڈیزاسٹر آیا, مجھے یاد ہے اس موقع پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان میں, تو میں نے دیکھا تھا کہ ٹی وی پر ایک خاتون آ کے بیٹھ گئی اور انہوں نے بتایا تھا یہ جملہ کہا کہ میں تو آج سے مسلح کھول کے بیٹھ جاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ بربر جگارا تم نے صرف غریبوں ہی کو دیکھ لیا, امیروں پر تو زلزلے لے کر نہیں آتا. تو ایسا یہ جملے کے جو انتہائی غلط جملے, ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ شاید معاذ اللہ خدا کو کچھ مزہ آتا. حکیم ہے پروردگار, ہر پہلے پروردگار حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو خدا بند عالم جو آزمائش کے بڑے جانے مصیبت ہے, بھائی ایسے ہی آرام سے سب کچھ ہو جائے, صاحب کن بھائی کن ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے, ظالموں کو بکھیر دینا ختم کر دے, یہ ساری پریشانیاں کس کی ہیں؟ یہ وہ کوئسچن ہے کہ جس کا جواب بہت پرانی ہو سکتا ہے لیکن ایک مثال میں اس کا جواب, اور وہ یہ کہ دیکھیے جس طریقے لوہار لوہے کو جب اپنی مرضی کا بنانا چاہتا ہے, اپنے مرضی کے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے, تو ایسا نہیں اس کو پیسے چھوڑ دیتا ہے, دعا مانگتا ہے, نہیں ایسا نہیں, گرم آگ کے اندر بھٹی کے اندر ڈالتا ہے. اس میں کوئی آسانی اور سہولت نہیں ہوتی, لوہے کے لیے آگ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اسی پریشانیوں سے وہ پگھل کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب جس حالت میں وہ چاہے تو ہر اس حالت میں اس کو ڈالے. خدا بند عالم در حقیقت اور خاص طور پر آخری زمانے میں کہ جس کے بارے میں یہی روایت ملتی ہے کہ عید کے دن آبان ابن تغلب, ابو مسیح اور جناب سدیر سلمی بہت اہم شخصیات ہیں ساری بشیت کی, عید کے دن امام سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ خوشی کا دن, لیکن امام کی حالت الگ بدلی ہوئی ہے. امام کی حالت, امام بجائے کسی کرسی پر بیٹھے زمین سے فرش کو ہٹا دیا اور کچی زمین پر بیٹھے ہیں. ہر بڑی کرتا ریویژن کیا ہوا ہے, ہر بڑی کرتا وہ کہ جو امام زمانہ بھی ریویژن فرمائیں گے, اور آثار اور برکات سے تبرکات نبوت اور امامت میں سے تبرکات نبوت میں سے نبوت یعنی رسول خدا, اور پھر امامت میں منتقل ہوتا گیا ہر بڑی کرتا کہ جس کے آسین بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اور اس کا کمال یہ ہے کہ ہر امام جو پہنتا ہے اس کو بالکل صحیح آ جاتا ہے. وہ کرتا پہنے ہوئے اور رو رہے ہیں, ایسے رو رہے ہیں کہ یقینوں کہتے ہیں کہ ہمیں لگا, یعنی اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جس طرح سے کسی ماں کا اگر جوان بیٹا بن جائے اس طرح وہ ماں ہوتی ہے. گھبرا رہے ہیں خدا نہ کرتا, ایسا تو نہیں ہے کہ ظالموں نے بہ دے دیا. مولا کیا بات, خیریت تو ہے, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس موقع پر امام نے فرمایا, آج میں نے کتابیں جامعہ کو کھول کے دیکھا یا بعض روایات کے اعتبار سے میں نے مختلف باطنیہ کو کھول کے دیکھا, اور میں نے آخری زمانے کے حالات دیکھے کہ ہمارا جو فرزند جب غیبت میں چلا جائے گا تو اس کی غیبت انتہائی طولانی ہوگی, اور اس کی غیبت کی طولانی ہونے کی وجہ پہلے تو پھر امام نے گریہ کیا ہے باقاعدہ, بعد میں امام کیا ہے کہ اے میرے سید و سردار, چھٹے امام بعد امام کو کہہ رہے ہیں, اے میرے سید و سردار آپ کی طولانی غیبت کو دیکھ کر میرے دل کی رگیں کٹ رہی ہیں, میری آنکھیں خون رو رہی ہیں, اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ مومنین اس ایمان کی رزمہ کو کہ جس کو خدا نے ان کی گردنوں میں ڈالا اپنی گردنوں سے اتار اتار کر پھینک رہے, تو میرا دل کٹ جاتا ہے. یعنی امام رو رہے ہیں اس بات پر کہ آخری زمانے میں جب غیبت کو لانی ہوگی تو مومنین ایمان کی عزیز میں ہوتا ہے، بہت ساری تفاصیل ہو سکتی ہیں، بہت ساری شروعات ہو سکتی ہیں، ایمان سے یعنی ایمان کی رسی کو گلے سے اتار دینا، لیکن آج کی مسجد کے اعتبار سے اب سب ایندھن مصیبت صبر کی تین قسموں میں سے ایک قسم ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا اس کا ایک انداز یہ کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ خدا سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، گھر جل جائے، اولاد ماری جائے، زبان سے جملہ خدا نہ خواستہ نکل آئے کہ امام زمانہ کہاں ہے اب تو آپ آگے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ آنے والے نہیں ہیں، جو ہوگا ظہور سے پہلے ایسا ہوگا، اس لیے بہت پریشانی آنے والی ہیں، بہرحال میں ان پریشانیوں کا تذکرہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری کیا، تو اہم ترین ذمہ داری چیزیں سے بات جہاں پر مورل سپورٹ، جہاں پر واقع فائنینشیل سپورٹ اور جہاں پر اس کی جانے پر بھی اشارہ کیا ایمان، تو بہت اہم ذمہ داری ہم یہاں بیٹھ کر صرف یہ سوچ کر کہ ہمارے ہاتھ میں حالات نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہم دور بیٹھے کیا کر سکتے ہیں، ایک چیز ایسی ہے کہ جیسے واقع اگر صحیح طریقے سے کیا گیا تو جو کام یہ کرتی ہے ایسا کام کوئی چیز نہیں کر سکتی، اور وہ ہے دعا، کہ جسے باقاعدہ کہا گیا ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جس وقت ہتھیار چلانے کا موقع نہ ہے اس وقت انسان ہتھیار استعمال نہ کرے، کیسے دعا مانگے، ایسے نہیں کہ جیسے ہم عام طور پر مانگتے ہیں اپنے لبوں کو حرکت دے دیتے ہیں، اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ جس طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر ہم پر پریشانی آ جائے کیا حالت ہوگی، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے دعا کیجیے، اس کو کہا جا رہا ہے دعا کیجیے، گھر کے اندر مثلا کوئی حالت، تو دعا ایک انفرادی اعتبار سے مانگنی ہے اور ایک اجتماعی اعتبار سے مانگنی ہے، انفرادی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے، جو الفاظ دعا اس پروردگار سے مانگنے، ابھی انشاءاللہ مسائل کے فوراً بعد ہماری نوحہ خان ایک دعائیہ نوحہ ضرور پڑھے، لیکن اس سے پہلے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک دعا میں پڑھوں، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم جو چھوٹی چھوٹی اباطیلوں کے ذریعے بڑے بڑے ابرہ کے ہاتھیوں اور ابھی کچھ سال پہلے سبق کے ریگستان میں ریت کے ذروں کو اباطیل بنا کے استعمار کے جہازوں کو تباہ و تحت و نہت کر سکتا، وہ صاحب کن پروردگار اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم ان الفاظ کو ذہن میں بٹھا دیجیے، کسی نفاذ کے ساتھ انشاءاللہ دعا کرنی ہے، اور اہم ترین شرط دعا کے یقین کے ساتھ خدا بند عالم اس کا رزلٹ دے گا، ضرور دے گا، تعجیل کی دعا میں وہ بھی کہہ سکتا ہوں، مومنین سے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جو ذہن میں ایک بات آئی وہ یہ کہ بربر کی رات تجھے حرمت زہرا کا واسطہ، پروردگار تجھے حرمت محمد وال محمد اور خصوصاً حرمت حسین کا واسطہ، پاکستان تو یہ چند گروہ مومنین کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں، خدا بندہ اسی سال جلد از جلد ان کے سرکردہ افراد کو اس طرح فاصلے گندم کر دے کہ ان گروہوں کی کمر ٹوٹ جائے اور اس طرح سے ان کی کمر ٹوٹ جائے کہ پاکستان کے مومنین ان کے شر اور فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اور ہم نے جو بات بیان کی تو ایک انفرادی طور پر آپ سے دعا مانگی, انشاءاللہ ضرور مانگی, اور ایک وہ دعا سے وہ بھی بعد میں انفرادی ہوگی, آج رات اجتماعی ہوگی. اور وہ کیا زیارت ہے کہ جو دعا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, اور وہ ہے زیارت عاشورہ. اگر اجتماعی انداز میں انشاءاللہ آج جب ہم کر رہے ہیں ایک رات تو یہ ہو گئی, اور اس کے بعد اس کو شامل کر کے 10 راتوں تک زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس انداز میں کہ جس انداز میں واقعہ میرے سامنے جسے بیان کر کے رب سے مصائب کروں اس دعا کو پڑھا جائے تو خدا رب العالم انشاءاللہ, اور اگر نہیں, یہ میں جملہ نہیں کہوں گا کہ قبول کیا قبول کیا, یقیناً قبول کرے گا خدا. اور وہ یہ آیت اللہ ہے حاضری علیہ الرحمۃ, بہت بڑی شخصیت, لیکن اس وقت میں ان کا تعارف نہیں بنانا چاہتا. اپنی جوانی کے بارے میں, اپنی جوانی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سامرہ میں تحصیل عمر میں دینیا کر رہا ہوں. آیت اللہ ہے سید تقی شیرازی علیہ بھائی ہندوستان. اسی زمانے سامرہ میں تاؤن کی بیماری پھیل چکی کثرت کے ساتھ لوگ مر رہے. اچھا سامرہ کا ذرا سیٹل ذہن رکھیے, آج بھی تقریباً وہی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا کہ سامرہ میں مومنین کی آبادی کم, یعنی اگر ایک محلے میں 20 گھر ہیں تو 20 میں سے ایک گھر جو ہے وہ مومن کا. بہرحال کچھ محلے وہ بھی ہیں کہ جس میں مومنین کے محلے ہیں. ایک محلے میں مثلاً 20 گھر مومنین کے ہیں, ایک گھر جو ہے ہمارے مومن کا ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں, میں بیان کرتا ہوں کی وجہ ٹاؤن کی بیماری اور کثرت کے ساتھ اموات ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں, رونے پیٹنے کی آوازیں بلند, لوگ انتہائی پریشان. آئے سید تقی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس وقت جب علماء کی ایک محفل لگی ہوئی, بڑے بڑے علماء موجود, سید فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر سامرہ کے مومنین مجھے قول دیں, مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ کام کریں گے تو یہ بیماری ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی, اور وعدہ یہ ہے کہ آج 10 دن تک ہر مومن زیارت عاشورہ پڑھے, اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون کی روح مقدس کو ہدیہ کرے, اور پھر جناب نرجس خاتون کے تبسل سے امام زمانہ سے درخواست کرے کہ مولا پریشانی سے نجات دلا دے. 10 دن تک تم یہ کرو پریشانی تو ہمیں کم نہیں کرے. آیت اللہ حاجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن مصیبت بھی پریشانی, جب یہ باتیں پہنچی اس لیے کہ ہر عالم اپنے علاقے میں گیا کہ پیغام پہنچایا کہ سید تقی شیرازی جیسے مجتہد نے یہ پیغام پہنچایا, ہر مومن نظر زیادہ سے آپ کا اسی انداز میں پڑھتے ہیں. بس ابھی 10 دن کیا کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ مومنین کے گھر سے تاؤن کی وجہ سے جنازے اٹھنا ختم ہو گئے, اور یہ اس طرح سے ہوا کہ دیکھیے وہ علاقے آپ کو بات آ رہے ہیں, وہ علاقے کے جہاں پر مومنین کی تعداد کم ہو, ایک دو مومن کے گھر ہو, وہاں تو میں سمجھ میں آتی کہ میجورٹی جو ہے غیر مومنین کے, تو ان کے جنازے اٹھے ان کے اوپر نشان, لیکن حتیٰ وہ محلے بھی جہاں پر مومنین کے گھر بھی ہیں اور ایک غیر مومن کا گھر ہے تو اس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے, مومنین کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھ رہا. یہ وہ چیز تھی کہ جسے مومنین نے بھی محسوس کیا اور جسے غیر مومنین نے بھی محسوس کیا, اور جب انہوں نے پوچھا اور اجازت لے کر علماء ان کو بیان کیا
اور انہوں نے جب اس پر عمل کیا تو ان کے گھر میں بھی پریشانیاں ختم ہو گئی. تو یہ زیارت عاشورہ اتنی مضبوط اور قوی تھی, جذبات کی ہے اور زیارت کی, کہ آج اجتماعی انداز میں انشاءاللہ اس لوحہ جذبات کی صورت میں اس کے بعد پڑھی جائے, اور اس کے بعد آج کے بعد 9 دن مزید اس عید کے ساتھ ملے کہ اس زیارت کو پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے جناب نرجس خاتون, اور جناب نرجس خاتون کے وسیلے سے امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ امام زمانہ یہ جو پریشانی, اس پریشانی کو ختم کر دوں. کوشش کیجیے اچھے الفاظ چاہے تو میرے الفاظ کہ جو گروہ دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان میں کر رہا, اس کے سرکردہ افراد کو اسی سال اس سے پہلے بہت جلد واضح جہنم کر دے, اس طرح کہ اس کمر ٹوٹ جائے, اور اس طرح سے کمر ٹوٹے کہ مومنین پاکستان ان کے شر اور فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور پرامن ہو جائے. زیارت عاشورہ طاقتور زیارت, جتنی طاقتور زیارت یہ ہے جس کی زیارت ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہے, حسین کی زیارت ہے وہ حسین کہ جو شہادت سے پہلے بھی مظلوم, کہ جو سارا دن یہ کہتا تھا کہ اب بچوں کو بھی اجازت دینا پڑے جس کا مولا محمد آئے ہر بابے ممبر قتل کر دے, جانے جانو پر بٹھا کر پیار کر کے فرماتے ہیں اب مجھے مولا محمد کو بھی اجازت دینا پڑے. وہ مظلوم حسین جو بنی اسد کے بچوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ بچوں کا تمہارے ماں باپ خوفزدہ ہو جائے, شام کو جب تم کھیلنے کے لیے آنا تو اپنے ننگے ننگے ہاتھوں ہمارے لیبروں کا پر لاٹوں پر پاتے کربلا دیکھ لیں, شہادت سے پہلے مظلوم اور شہادت کے بعد اس طریقے سے مظلوم, سرے مبارک میرے پر نظر ہے اور اس انداز میں کہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کیوں, یہ مجمع بھیجی جانے متوجہ ہو جائے, زینب کا سر کھلا ہے, ام کلثوم کا سر کھلا ہے, بیویوں کے سر کھلے, اور ایک مصیبت وہ ہے کہ ہمیں شاید پتہ ہی نہ چلی, لیکن پتہ اس وقت چلی جب سعید ابن مسیب کربلا کے واقعے کے ایک سال کے بعد مدینے پہنچتا, چوتھے امام سے ملاقات کرتا اور پھر اس کے بعد مکے جاتا, اور مکے خانہ کعبہ کی زیارت کے دوران عجیب منظر دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کا چہرہ انتہائی سیاہ ہو چکا, جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے, خانہ کعبہ کے پردے سے دیکھتا ہوا کہہ رہا ہے اے پروردگار تجھے اپنے گھر کا واسطہ, مجھے معاف کر, لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے معاف نہیں کرے گا. 3-4 مرتبہ اس نے جب یہ جملے کہے, سعید ابن مسیب حیران ہو کے آگے بڑھا اور بڑھ کے کہا کہ اے شخص یہ تو کیا کفر بول رہا, خدا بند عالم یہ کہہ رہا اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ خدا معاف نہیں کرے گا. کہا کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ میں تو کون ہے؟ کہا کہ میرا نام تو اس نے جو بھی بتایا, میں جمال امام حسین ہوں. جمال سے لے کہتے ہیں کہ جو آقا حسین کی سواری کو لے کر چلتا, حسین کی سواری کو لے کر چلنے والا, چہرہ سیاہ, ہاتھ کٹے ہوئے, اور معافی کی دعا مانگنے کے بعد کہتا ہے پروردگار مجھے بتایا تو معاف کرنے والا نہیں. کہ جمال امام ہوتے ہوئے تو ایسی دعا مانگ رہا؟ کہا میرا شروع بہت بڑا. کہا تم نے کیا کیا؟ جس وقت سب لوگ چلے گئے, جس وقت کاروان چلا گیا, ایک مرتبہ میں موقع کی ساتھ میں تھا, مجھے امام حسین کا لباس بہت پسند تھا, خاص طور پر جامع حسین مجھے بہت پسند تھا, اور میں اس کی حضرت میں تڑپتا رہتا کہ مجھ غریب کو ایسا جامع کب نصیب ہوگا. لیکن جس وقت سب چلے گئے, رات کا موقع آیا, تو رات کے اس وقت میں ساری رات میں کوشش کرتا رہا کہ اپنا الفاظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں, کیا مظلومیت ہے میرے آقا حسین, یہ میں جامع حسین کو اتار
لیکن جس وقت میں یہ کوشش کر رہا ہوں اچانک آسمان سے بڑی بلند آوازیں پڑھنا شروع ہو گئی، چیخوں پکار اور رونے کی فریادوں کی آوازیں میں نے سنی، اور ان آوازوں میں یہ آوازیں آ گئی، اے میرے پرندے شہید، اے میرے حسین علی۔ اور اس کے بعد جب میں نے آوازیں دیکھی اور سنی، میں گھبرا کے لاٹھوں کے درمیان سن گیا، اس طرح سے کہ مجھے حسین کا لاٹا دکھائی دے رہا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کے لاٹے کے ساتھ کچھ افراد کھڑے ہیں جن میں تین مرد ہیں اور ایک بیوی، اور ان کو بہت سارے بچوں نے احاطہ کیا ہوا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت آگے بڑھتی اور آگے بڑھتے کہتی ہے، حسین تیرے فیدل و مادر، تیرے جد و برادر تجھ پر فدا، تیری حرمت کا خیال نہ رکھا گیا، تیرے حق کا خیال نہ رکھا گیا، تجھے پیاسا ہی قتل کر دیا گیا۔ بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، جیسے ہی میں نے اس شخصیت کے منہ سے جملہ سنا، میں نے دیکھا اچانک ہوتا ہے اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اور امام حسین کے حلقے میں پوری کا یہ آواز آئی، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابدا یا امیر المومنین، السلام علیکم یا اخا یا حسن المصطفیٰ، اور پھر فرمایا السلام علیکم یا امہ یا فاطمۃ الزہرا۔ نانا حسین کا سلام قبول کیجیے، بابا حسین کا سلام قبول کیجیے، بھیا حسن حسین کا سلام قبول کیجیے، اور مادر گرامی فاطمہ حسین کا سلام قبول کیجیے۔ اور اس کے بعد رکوع میں پوری سے یہ آواز آئی، اے میرے نانا، ہمارے مردوں کو ان ظالموں نے قتل کر دیا، ہماری عورتوں کو قیدی بنا دیا، ارے ہمارے بچوں کو بھی انہوں نے ذبح کر دیا۔ میں اتنا سننا تھا، لاہور کیون کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ مؤذن آگے بڑھی، وہ بیوی آگے بڑھی، اور اس نے اس شخصیت کی جانب رخ کر کے کہا، اے بابا آپ نے دیکھا امت نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، بس نانا مجھے اجازت دیجیے، میں حسین کے خون کو اپنے چہرے پر ملوں، اپنے بالوں پر ملوں، میں اسی حالت میں رو کر رہ کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گی اور خدا سے شکایت کروں گی۔ اجروں کو اللہ، بس ایک مرتبہ وہ جمال ملعون کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک ایک شخصیت آگے بڑی، ارے حسین کا خون اپنے چہرے پر مر رہے ہیں، اپنے بالوں پر غذا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر یہ حالت رہی، اور اس کے بعد وہ شخصیت جس نے پہلے سوال کیا تھا، جو رسول خدا سے پوچھنے، بیٹا حسین تیرا سر بھی کاٹا گیا، تیرا لباس بھی اتارا جا چکا، مگر بیٹا یہ تیرا ہاتھ کس نے زخمی کیا ہے؟ مسجد مرتبہ حسین فرماتے ہیں، میرا وہ جمال جس سے میں بہت اچھا سلوک کرتا تھا، سارے راستے اس کا خیال رکھتا تھا، نانا یہ چھپا بیٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ جمال کہتا ہے، رسول خدا جلال کے عالم میں میرے سامنے آئے، اور اس کے بعد فرمایا، ملعون تو نے خدا کا خوف نہ کیا، ارے تو نے اپنے رسول کا خیال نہ کیا، تو نے اپنے آقا حسین کی حرمت کا پاس نہ کیا، خدا تیرے چہرے کو سیاہ کر دے، خدا تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ بس آخری جملہ کہوں گا، ایسادار رسول اللہ، آخری جملہ کہ میں سوچتا ہوں کہ رسول خدا نے چہرہ سیاہ ہونے کی بات کی، رسول خدا نے یہ ہاتھوں کے کاٹنے کی بات کیوں کی، تو شاید وجہ یہ ہو کہ یہ جمال ہی کہتا ہے، جس وقت میں جمال حسین اتارنا چاہتا تھا، میں نے دیکھا حسین کا ہاتھ آگے بڑھا، جامع کو مضبوطی سے تھاما، میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی، میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا، انگوٹھ پر جدا کی، اجم
کیا تو آگے دیکھ اپنے مظلوم بابا کو، میرے بابا کے ہاتھ کو انگوٹھی نکلا Amen.